جی تو اب فرمائیے کہ اگلا سوال کیا ہے.
سر اس میں تھوڑا سا ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے یہ ظاہری ڈیوٹی سمجھ میں آتی ہے اپنی, میں نوع انسانی کی بات کر رہی ہوں سر, تو باطنی یا روحانی ڈیوٹی جو ہے وہ اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟
دیکھیے باطنی اور روحانی ڈیوٹی آپ کی ایک ہی ہے کہ آپ کو اللہ کا احساس ہو, آپ کو اپنے خالق اور اپنے مالک کے ساتھ تعلق کا ایک احساس آپ کے اندر موجزن رہے, اور آپ اس احساس کے ساتھ عملی زندگی کے رابطوں سے گامزن رہے. یعنی اللہ کا احساس ہمارے اندر موجزن رہے اور ہم عملی زندگی کے رابطوں پہ اس احساس کے ساتھ گامزن رہے. یہ ہے ہماری ڈیوٹی. جب ہم اللہ کی موجودگی کو محسوس کرنا سیکھ لیں گے تو پھر اللہ ہمیں خود بتائے گا کہ کیا کرنا ہے, کتنا کرنا ہے. کیونکہ آپ ایک بات سمجھ لیں کہ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہمیں جو بھی کام درپیش ہو ہم اسے خوش دلی سے دل جمعی سے کریں. یہ ایک بڑا چھوٹا سا قانون ہے, بڑی مختصر سی بات ہے کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے, آپ کسی دوست سے بات کر رہے ہیں پوری دل جمعی سے پوری دلچسپی سے خندہ پیشانی سے کریں, آپ گھر میں اکیلے ہیں کام کر رہے ہیں, جو گھر کے اب خواتین کے لیے میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ خواتین بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ ہم بیچاری تو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. ارے بھائی گھر میں رہ کر آپ نے جو کچھ بھی کر سکتی ہے کیا, گھر کی جھاڑ پونچھ سے لے کر اچھا کھانا پکانے تک اور اپنے پریوار میں اپنے سے چھوٹوں کی تربیت کرنے تک اور اپنے سے بڑوں سے تربیت لینے تک, یہ سارے کام نہیں ہے کیا؟ بھائی دیکھیں نا, اب آپ اپنے گھر میں کپڑے دھو رہے ہیں اور رو رہے, میں روتے ہوئے کپڑے دھو رہی ہیں کہ یہ کس مصیبت میں پھنس گئی میں. ٹھیک ہے, اب اللہ نے آپ کو یہاں پہ اس مقام پہ تعینات کیا ہے کہ آپ نے ایک ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. کیونکہ آپ نے ذمہ داری کو خندہ پیشانی سے پورا کیا اور اس جذبے سے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ خدمت لے رہے, تو سبھی للہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟
بالکل ہو گیا.
یعنی کہ ہمیں اب گھر میں جھاڑ پونچھ سے لے کر بچوں کی تربیت تک یہ کتنی بڑی ڈیوٹی اسائن ہوئی ہے خواتین کو. وہ کہتی ہے ہم کیا کریں, کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی آپ غیبت کرنے کے بجائے سارا دن دوسروں کی چنگلیاں کرنے کے بجائے سارا دن برا منانے کے بجائے کہ اس نے یہ نہیں کیا تو اس نے وہ کیوں کیا, اس چیز کا برا منانے کے بجائے اپنے فرائض میں انعامات پیدا کر لیں. تو یہ سب للہ میں آ گیا نا؟
جی سر بالکل آ گیا.
بھائی ضروری تو نہیں کہ آپ کو ہمالیہ پہ چڑھ کے جھنڈا گاڑیں گے تو کام ہوگا.
جی سر
بالکل
سمجھ گئی.
ہمارے یہاں ساری توجہ تو اس پہ ہے کہ جی میں رات کو پیزا کھانے جاؤں. بالکل جائیں, ضرور جائیں, لیکن خوشگواری سے. یہ نہیں کہ اگر کوئی نہیں جا سکا تو رونے بیٹھ جائے. دیکھو نا اللہ رب کریم نے کہا کہ آپ خوش رہیں, آدم سے کہا جنت میں رہو یعنی خوش رہیں. اب صرف خوش رہنا ہی تو سب کچھ نہیں ہے نا. آدم کو پہلے نہیں جائلوں سے لڑتے خلیفہ بھی تو کہا کہ اس نے کوئی ڈیوٹیاں پوری کرنی ہے. کیا ڈیوٹیاں پوری کرنی ہے؟ ہمیں اس چیز نے الجھایا ہوا ہے, ہم نے اس کو ماورائیت میں لے لیا, پتہ نہیں کیا ڈیوٹی. بھائی آپ جو بھی کر رہے ہیں یہی آپ کی ڈیوٹی ہے, جو کام سامنے آ گیا وہی آپ کی ڈیوٹی ہے. آپ نے چوکیدار कि निकाल ले। अब चौकीदार ने क्या करना है, उसने देखना है कि दरवाजा खुला ना रह जाए। कोई दरवाजे पे आए तो उसने आगे बढ़ के दरवाजा खोलने पर, यही उसकी ड्यूटी है। अब वो बैठा परेशान होता रहे कि जी ये तो कोई काम नहीं है, ये तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ। लेकिन मालिक उसको किस चीज की तनख्वाह दे रहे हैं?
उसी काम के
लिए। हाँ, उसमें से नजर रखनी है कि कुत्ता ना अंदर घुस जाए। तो ये कोई मतलब फालतू बंदा जो है वो आए तो उसे पूछता है जी क्या बात है, क्या नाम है आपका, फिर अंदर जाके मालिक को बताता है कि वो साथ मिलने आए। तो ये काम जो है क्या उसकी ड्यूटी नहीं है? ये आज लव ड्यूटी को वाजे किया कि देखिए ना, एक तरफ हम देखते हैं कि हर चीज सब लिल्लाह है। वो मैं सूरह इन्फितार की वो आयत है ना, यौमा ज़िन वल अम्रो यौमा ज़िन लिल्लाह है, अल्लाह के लिए है हर काम, सारे काम अल्लाह वास्ते नहीं, अल्लाह वो पर्सनली तो नहीं कोई आपका काम चाहिए ना, अल्लाह के निजाम के लिए काम कर रहे हैं। तो जहाँ पे हर चीज देखे तो निजाम का हिस्सा, ये हवा चल रही है तो एक निजाम का हिस्सा है, ये बारिश बरस रही है तो निजाम का हिस्सा है, पौधे उग रहे हैं तो एक निजाम का हिस्सा है। हाँ या नहीं?
बिल्कुल जी सर
जी। और कोई सवाल
सर? ये एक और सवाल था मेरा, ये बातें मेरे मुराद से था। इसमें अपोजूम ने फरमाया, उसमें लिखा हुआ था आपने कि अल्लाह ने कायनात स्टेटस पे बनाई है, आप जिस स्टेटस पे कायम हो जाएंगे अल्लाह उसके मुताबिक मसाइल फराम कर देता है।
जी
सर, ये स्टेटस
से मुराद है ग्रोही तकसीम। जी, स्टेटस से मुराद है ग्रोही तकसीम। अब देखे ना, अल्लाह ने निजाम बनाया, इसमें ग्रोह दर ग्रोह इन लोग काम कर रहे हैं। एक मसलन एक तरफ डॉक्टर का ग्रोह है, ठीक है, मुआलिजीन का ग्रोह है, फिर उसके कितने आगे शोबे हैं, कहीं इसकी तदरीस का अमल हो रहा है, कहीं दवाइयाँ बन रही हैं, कहीं पुर आलात और आलात जराहत जिसे कहते हैं, यानी सर्जरी के आलात बन रहे हैं, पूरा कहीं पैरामेडिक्स है तो कहीं मेडिकल के प्रोफेसर हैं, तो ये सारा ग्रोह का एक निजाम है, ग्रोही निजाम है। अब इसी तरह मुल्क में देखे अदलिया का निजाम है, लोअर जुडिशरी से लेकर हायर जुडिशरी तक, फिर उसमें वकला हैं, बाज लोअर कोर्ट के वकला हैं, फिर आगे हायर कोर्ट के वकला हैं, ठीक है
जी सर।
हाँ या नहीं?
बिल्कुल जी।
अब इसी तरह बाज किसान है, बाज लोग किसान है, वो गंदम उगा रहे हैं या खेत, अब ये सारे बाज किसान है, उनके पास थोड़ी सी जमीन है, एक आध एकड़ है, बाजों के पास 10-10, 20-20 एकड़ है, बाजों के पास हजारों एकड़ है, वो खुद नहीं कर सकते तो आगे दूसरों को लगाया, तो ये एक जिम्मेदाराना निजाम, उसने कितने ग्रोह आ गए। अल्लाह हाजिल कयास आप जब गौर करेंगे तो ये सारा निजाम स्टेटस पे, ठीक है। अब एक बंदा किसान बना, एक बंदा लोहार बना, एक तरखान बना, एक जुलाहा बना, एक दर्जी बना, एक ने होटल खोल लिया, तो ये सारा क्या है? ग्रोही निजाम। अब दूसरी बात, इस स्टेटस पे कायम होने का मतलब है कि आप इस अपने ग्रोह में किस मुकाम पे कायम है, ये दूसरा एंगल है। एक तो ग्रोह ही हो गया, फिर उस ग्रोह में आप किस रुतबे पे किस दर्जे पे। अब एक बंदा मेडिकल के शोबे में है लेकिन वो सिर्फ वहाँ झाड़ू दे रहा है अस्पताल में, लेकिन वो वही बंदा फर्ज करें कि पढ़ कर रातें अपनी आंखें खोड़ के किताबें पढ़ कर एग्जाम क्वालिफाई करके वो कंपाउंडर बन गया या डॉक्टर बन गया या वो प्रोफेसर बन गया या सर्जन बन गया या वो किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर बन गया। तो ये क्या हुआ कि उसने तय कर लिया कि मैंने अपने गुरु में इस मुकाम पे आना है। और वो जिस किस्म की मतलब जो स्टेटस अपने लिए तय कर लेता उसके लिए काबिश करेगा। अब आप देखते हैं कि अक्सर लोग गरीब हैं। अक्सरियत तो गरीब लोगों की है। पाकिस्तान में तो 60% अब इस वक्त गुर्बत की लाइन से नीचे चले गए। ये जो हालात हैं ये बेसिकली एक तो गुरोही निजाम है कि उन्होंने गुर्बत को पसंद किया, वो गरीबों के निजाम में शामिल हो गए। तो अमीरों का निजाम है, अमीर अपना एक स्टेटस रखते हैं। अब हैरत की बात है, दोनों के पास एक जितना जहन है। एक जैसे दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं, फिर 2 खरब सेल हैं दिमाग में। एक गरीब आदमी में भी और एक अमीर आदमी में भी फर्क क्या है? फर्क ये है कि अमीर आदमी ने अपने हालात और वाकयात की बिना पे या किसी वजह से वो स्टेटस पे कायम हो गया कि मैंने अमीर रहना है, मैंने दौलत इकट्ठी करनी है। अब वो अल्लाह को मानता है या नहीं मानता इससे कोई बहस नहीं है, लेकिन उसके दिन रात की काविश से क्या हुआ कि वो दौलत के जिस मयार पे जाना चाहता है अल्लाह उसे ले जाता है। बात पीछे से क्या गई कि वो अपने अंदर की सलाहियतों के मुताबिक अपने ग्रोह का इंतखाब करेगा और उस ग्रोह में अपनी पोजीशन का इंतखाब करेगा। इसको कहते हैं स्टेटस और ये आपकी अपनी चॉइस है। अब देखिए ना, हमारे यहाँ अक्सरियत जो है वो कैसी कराएगी, घर में रहो। दूसरी तरफ एक ग्रोह है जो लोगों की इस ख्वाहिश को, इस काहली को, इस तसाहल को इस्तेमाल करते हुए घर बना के उनको किराए पे घर दे के उनकी जेबें काट रहा है, उनकी खाल उतार रहा है। ये किस ये स्टेटस से कौन कायम हुआ? मैं आपको अपनी बाती मिसाल अर्ज कर देता हूँ कि हम बहुत अर्सा किराए के घर में रहे, ठीक है। जब मैंने तय कर लिया कि बस नो मोर, तो मैं लग गया कि भी मुझे घर बनाना है। मुर्शिद करीम ने मेरी हौसला अफजाई की, बल्कि हुक्म दिया। अब उनके हुक्म देने से मेरे अंदर यकीन का वो पैटर्न मुतहरिक हो गया कि भाई अगर मैं कोशिश करूंगा तो घर बन जाएगा। मैं कोशिश करने लगा, अल्लाह ने करम किया। क्या हुआ कि मैं वो जो किराएदारी का स्टेटस था उसको तोड़ने में कामयाब हो गया। मैंने वो स्टेटस तोड़ के जिस स्टेटस पे कायम हो गया कि नहीं भाई अब मैंने अपने घर में रहना है। ये स्टेटस बदल गया कि नहीं बदल गया? ठीक हो गया जी? चले तो बात तो आपने सुन ली ना
जी।
अब आपका कोई सवाल हो तो आप फरमा दीजिए, किसी और का कोई हो।
जी जरूर सर, मेरा सवाल है, जैसे बचपन से सुनते आए हैं, बचपन में सुना भी करते हैं, जो राजी माशरे में जब सुनते हैं कि अल्लाह के कहने से करो, अल्लाह के मदद से करो, ये एक उस वक्त भी ये जानने की कोशिश की, ये क्या बात है? जब कुरान शुरू किया गूगल ने, फिर नाम देखे अल्लाह के 99 नामों में ही कहा लिखा, फिर भी जानने की कोशिश नहीं की ये कहा का क्या मतलब? अब जब रूहानियत में हम
जी, मैं समझ गया, जितनी बात समझा मैं अर्ज कर देता हूँ। जब हम एक दूसरे को ये कहते हैं या हमें खुद ख्याल आता है कि अल्लाह के कहर से डरो, अल्लाह के कहर से डरने से क्या मुराद? यानी कि आपको अंजाम से डराया जा रहा है कि आप जो कर रहे हैं इसकी पकड़ होगी, तो पकड़ के निजाम को कहारी कहा गया। हमारे यहाँ कहर का मतलब गैज़ो गज़ब और गुस्सा लिया गया। मेरा ये कहना है, मेरे पीरो मुर्शिद का ये फरमाना है कि अल्लाह को गुस्सा नहीं आता। जब अल्लाह को गुस्सा नहीं आता तो अल्लाह हमारे वो मानों में कहर कैसे नाजिल करेगा। नहीं, अल्लाह का निजाम जो है, जो जिसकी पकड़ है, उसका नाम है कहर। यानी आप जो कुछ भी करते हैं वो कुछ सर्टन कानून, सर्टन कवानीन को फॉलो करता है। तो इस चीज से वार्न किया जाता था कि नताइज का ख्याल करो। अब आपके ज़हन में क्लियर हो गया ये इसका मफ़हूम?
बिल्कुल
जी।
एक और बातें मेरे मुराद की में से ही है, 180 सफ़े पर। दुनिया में सबसे ज्यादा रंग हरा रंग है। ये हरा रंग की जिंदगी और जमाल है। जमाल ही अल्लाह है और अल्लाह ही जमाल। इसमें गुस्सा या जलाल नहीं
जी।
अगर होता तो हर तरफ रंग की ज्यादती होती। आसमान को देख लें, समंदर को देख लें, जलाल की स्थिति कहीं नहीं। फूलों को देखें, उनमें तरबियत, तरतीब और रंग अपनी जमाल नहीं तो और क्या है? जमाल ही जमाल का बदलाव हर सू हर से। तो सर यहाँ पर अल्लाह की निशानियों की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। तो सवाल ये है कि फिर भी यहाँ पर भी जो कहा गया कि कहार यहाँ पर भी नहीं है।
मैंने अर्ज किया ना कि ये तर्जुमे ही हमारे जबरदस्त हैं, क्या कहूँ मैं। तो इन तराजम से हटकर असल मफाहीम की तलाश करें। अब यही कहारी की बात और आपने कितना रेलिवेंट इक्तबास जो है वो किताब बातें मेरे मुराद की में से कोट कर दिया। क्या नजर उठा के देखें इर्द गिर्द आपको कहाँ दिखता है अल्लाह का है? सब्ज रंग ज्यादा दिखता है। आसमान को देखें तो नीला रंग दिखता है। तो ये जो है गुस्से का तो सुर्ख रंग होता है। तो सुर्ख रंग जो है वो सिर्फ सजावट के लिए, बनावट के लिए, आपके जोश जज्बात के लिए, खून की तहरीकात के लिए जरूरी है। एनर्जी है ना, असल में वो एक एनर्जी है। जब वो ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो मेरी सतह से ज्यादा होगी, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। इसका नाम अब जलाल का जमाल को समझ लें। जलाल और जमाल, जलाल की तशरी हजरत कलंदर बाबा ने अपनी किताब में की है लौह कलम में कि जमाल से मुराद अल्लाह की रहमत है। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज का इजरा करते हैं, फिर एक हदीस भी अल्लाह जमील व युहिब्बु जमाला, अल्लाह खुद जमील है और जमाल को प्यार करता है। क्या मतलब है कि अल्लाह खुद खूबसूरत है, हम इसका ये मतलब लेते हैं, और खूबसूरती को प्यार करता है। ये महदूद तर्ज़े हैं। अल्लाह तबारक व ताला जिन सलाहियतों की बात कर रहा है उन सलाहियतों का इस्तेमाल जमाल है। और जलाल एहतसाब को कहते हैं, जलाल इल्म को कहते हैं। देखिए हर इल्म वाले के सामने आपकी बोलती बंद हो जाती है। अब मैं आपके सामने कैसी तकरीर करता हूँ लेकिन अब्बा के सामने मेरी बोलती बंद हो जाती है। यानी अब्बा के सामने मुझसे बात नहीं होती, इसलिए कि उनका इल्म मुझसे कहीं ज्यादा है। मैं उनके उससे खुशाचीनी करता हूँ, उनकी बातें चुनता हूँ, ज़हन में दोहराता रहता हूँ। तो मैं उनसे इक्तसाबे फैज कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्या कि उनके सामने बोलने में हिजाब आ जाता है। अब ये जलाल हुआ, हमारे यहाँ जलाल का मतलब गुस्सा करना हुआ। जी हाँ, ये हमारे जो आम मफाहीम है, जो आम तौर पे जिन अल्फाज के मफाहीम लिए गए उनकी वजह से हमें इस तरह के इश्तबाहात पैदा होते हैं कि شبہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اس کا کیا مطلب ہوا, تو اس کا کیا مطلب ہوا. تو یہ سوال جو ہے یہ اللہ کی صفت محیط کا عکس یعنی تجسس لہرایا. آپ نے سوال پوچھا, میں نے اپنی فہم اپنی فکر آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اب آپ اس پہ خود غور کریں گے تو بنیادی بات میں نے نقطہ کیا کیا کہ ان الفاظ کا وہ مفہوم مت لیجئے جو عام رائج ہے, وہ مفہوم لیجئے جو کہنے والے کے ذہن میں ہے. یعنی اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ جمیل ہے. اب اللہ کا کوئی مطلب مادی وجود تو ہے نہیں ہے کہ ہم چہرے کو دیکھ کے کہیں کہ یہ بڑا خوبصورت ہے. نہیں, اللہ کی صفات پر دیکھیں سوچیں گے نا ہم, اور جب سوچیں گے تو اللہ کرے آپ کی مشاہداتی نظر کھل جائے اور آپ دیکھنے کے قابل ہو جائے, تو وہاں تو سوائے جمال کے ہے ہی کچھ نہیں. حضور مرشد کریم نے فرمایا کہ جتنے بھی اولیاء کرام نے یہ تذکرہ کیا کہ اللہ کو دیکھا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اللہ کو غصے میں دیکھا. سب نے یہی بتایا کہ اس نے ممتا کی شفقت دیکھی, باپ کی محبت دیکھی, باپ جیسا ایک گرینڈیئر دیکھا, یعنی ایک عظمت و جلال کے ساتھ. پھر وہی جلال, جلال میں نے علم, جلال کا مطلب غصہ نہیں ہے, وہ ہمیں چونکہ علم سے احتساب ہے. انسان کے اندر یہ صفت احتساب جو ہے, اپنا غلطیوں کا احتساب کرنا, شام کو بیٹھ کے خود اپنا حساب لگانا کہ آج میں نے کیا درست کیا کیا غلط کیا, یہ سب خود احتسابی جو ہے اللہ کی صفت جلال کا عکس ہے. اب اگر آپ دیکھیں نا, ایک بندہ دوسرے کی کسی بات کو پکڑتا ہے تو آپ اسے گھبراتے ہیں, کہتے ہیں وہ بڑا جلال والا ہے. بھائی وہ اس لیے جلال دکھتا ہے کہ اس کا علم زیادہ ہے اور وہ آپ کی کمی کو کوتاہی کو جان لیتا ہے, اس لیے ہمیں اسے خوف آتا ہے. بچے کو ماں سے کیوں ڈر لگتا ہے جب وہ کوئی غلطی کرتا ہے, تو اسے پتا کہ بھی میری ماں مجھے پکڑے گی, تو اب وہ اسے ماں میں جلال دکھ رہا ہے. اب وہ جلال کس چیز نے دکھایا؟ اس کی اپنی کمزوری سے, اس کی اپنی. اب اگر بچے نے سب کچھ صحیح کیا ہوا ہے تو ماں کے سامنے وہ کتنا شوقی میں ہوگا, کتنی خوشی میں ہوگا, ہاں یا نہیں؟
بالکل,
اس کو ماں ویسے ہی بڑی پیاری لگ رہی ہوگی, لیکن غلطی خود کی ہوگی تو ماں بری لگ رہی ہوگی کہ یہ مجھ پہ غصے کرتی. تو سارا چکر کس کا ہوا؟ اپنے ہوا نا. اگر ہماری طرز فکر ایسی ہے کہ ہم اپنے کارکردگی سے مطمئن ہیں تو اللہ ہمیں پیارا ہی لگے گا, کیونکہ ہمیں محسوس ہوگا کہ اللہ ہمیں سراہ رہا ہے, اللہ ہمیں اپریشیٹ کر رہا ہے, ہمیں شاباش دے رہا ہے, ہماری طرف محبت سے شفقت سے دیکھ رہا ہے. تو آپ اللہ کو جمال ہی جمال دیکھیں گے. لیکن اگر آپ کے اپنے کرتوت میں کوئی ایسی کمی ہے کہ آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں, خود ڈرے ہوئے ہیں, تو اللہ آپ کو کیسا دکھے گا؟ اب یہ جملہ کے بھی اللہ کے قہر سے ڈرو کا اصل مطلب کیا ہوا؟ کہ اپنی غلطیوں پہ نظر رکھو ورنہ تم پکڑ میں آ جاؤ گے. یعنی ہر بات ہیر پھیر کے یہاں ختم ہوتی ہے کہ صرف آپ نے خود کو امپروو کرنا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے جی. جی وعلیکم السلام.
السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے.
آپ سر یہ اپنا میں کہوں گا, اگر آپ کو خیال رکھ کے بہت کا احساس ہو جائے تو آپ ایک ہی منچ کی خیال رکھنے چاہیں گے نا, تو سر خیال رکھ کے سوچ کے جیسے کام دے گا منچ کے خیال رکھتے.
اس میں یہ جو حضور مرشد کریم نے ارشاد فرمایا نا کہ اگر آپ کو خیالات کی قوت کا اندازہ ہو جائے, آپ اس اندازہ کرنے کے لیے ذرا اپنی تخلیق پہ غور کیجئے. یہ بار بار قرآن نے کہا ہے کہ بھی اپنی تخلیق پہ غور کریں. میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم اللہ کے خیال کا مظہر ہیں. اللہ نے کائنات کو سوچا, پھر کائنات نے انواع کو سوچا, انواع میں افراد ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو ایک ماں اور باپ کے خیال کی طاقت کیا چیز بنا رہی ہے؟ بچہ بنا رہی ہے. دیکھیں نا, اگر کسی کے اولاد نہ ہو تو وہ کتنے پریشان ہوتے ہیں, درگاہوں پہ جاتے ہیں, جو عمل بتاؤ وہ کرتے ہیں, جیسا کہو ویسا کرتے ہیں, ڈاکٹروں کو فیسیں بھی دیتے ہیں کہ بھی ہمارے ہاں اولاد ہو جائے. یعنی ان کے اپنے خیالات کی کمزوری جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے وہ یہ ساری صلاحیتیں, ساری طاقتیں استعمال کرتے ہیں. درگاہوں پہ دعاؤں سے لے کے ڈاکٹر کے علاج تک سب کیا یقین کا پیٹرن بنا رہے ہیں. تو اسی طرح جب آپ کو خیال آیا کہ میں نے گھر بنانا ہے اور اللہ آپ کو ہمت دے دیتا ہے, اللہ آپ جب قائم ہو جاتے ہیں اس خیال پہ تو اللہ وسائل بھی عطا کر دیتا ہے. ہمارے شعوری نظام کی کمزوری کی وجہ سے اسے 6 سال لگے کہ 10 سال لگے, آپ اگر قائم رہتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے. اب اسی خیال کی منفی طاقت سے دیکھیں تو نوبل نے کیا بنایا؟ ڈائنامائٹ. خیال کی طاقت سے ڈائنامائٹ بنا. اسی کے پیسوں سے, یعنی اس نے اسے پیٹنٹ کرا لیا اور اس کی جو انکم ہے آج تک اس سے یہ نوبل پرائز دیے جاتے. ایک غلط چیز بنانے والے نے غلط چیز کی کمائی سے اچھے کام کرنے کا سوچا. یہ سب کیا خیال کی طاقت ہی تو ہے. اب ایک منفی خیال, یعنی ڈائنامائٹ جو ہے ایک پوزیٹو خیال نہیں ہے, ایک نیگیٹو خیال ہے. خاص طور پہ جب کہ وہ تخریب کے لیے استعمال ہو. ایک تو یہ نا کہ آپ نے اس نے تو اس لیے بنایا تھا کہ آپ سرنگیں کھودتے ہیں, پہاڑوں کو کاٹ رہے ہیں, تو وہ پہاڑوں کو ڈائنامائٹ کر کے آپ اڑا کے وہ بنائیں گے, ٹھیک ہے. اس نے تو اس لیے بنایا تھا. آپ نے بندے مارنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تو کیا ہوا؟ اس کے خیال کی طاقت دیکھیے ذرا. خیال کی طاقت کو آپ پوزیٹو استعمال کریں یا نیگیٹو استعمال کریں, یہ چوائس آپ کی ہے. تو اگر حضور وسیلہ کریم کا ارشاد ہے, اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا خیال کہیں نیگیٹو ہو گیا تو بڑی تباہی مچے گی. آپ کو چونکہ خیال کی, اب دیکھیں نا سارا دن ہم غصے میں رہتے ہیں, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کیوں کہا, ہم اسی پہ غصہ کر رہے ہیں. تو اس غصے کی, اس خیال کی بھی تو طاقت ہے نا, جو کہ آپ کے جسم میں نظام, آپ کا جسمانی نظام اس کو نقصان پہنچا رہی ہے. آپ بیمار ہو جاتے ہیں, بلڈ پریشر کیا ہے. دیکھیں, ایک مثبت خیال کے نتیجے میں آپ صحت مند رہ رہے ہیں, اور ایک نیگیٹو خیال کی وجہ سے آپ, یہ کینسر کیا ہے. یہ نیگیٹو تھاٹ کی طاقت کے مظاہر ہی تو ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ غور کریں کہ تھاٹ کے پوزیٹو ہونے سے چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں, کنسٹرکٹ ہوتی ہیں, تعمیر ہوتی ہیں, اور نیگیٹیوٹی ان کو ڈیمیج کرتی ہے. تو جب یہ احساس ہو جائے گا کہ خیال ہی کی طاقت سارا کھیل ہے, تو آپ نیگیٹو تھاٹ کو آنے دیں گے اپنے اندر؟ تو بات واضح ہو گئی. چلیں, شکریہ.
سر
ایک سوال ہے.
ہم نے 200 طرح کی گرداد میں تیز ہو چکے ہیں. دیش کی آزادی کا قانون یہ ہے جو کہ خود کو صلاحیت میں منتقل کر دیتی ہے, تو وہ چیز پھیلتی ہے. بلکہ آپ کیا سمجھے کہ میں آپ کو آپ کی کویتا کس طرح مقبول کرانا چاہتا ہوں؟ آپ کیا سمجھے کہ آپ کو کن گرائیوں میں سے آشنا کرنا چاہتا ہوں؟ اور آپ کیا سمجھے کہ کھیل میں نچنے کے کون سا فائدہ بڑھا رہا ہوں؟ اسی طرح بتایا.
یعنی جس علم کو سامنے کا علم ہے اسی کو علم دنیا کا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے. आप जरा सा गौर करें कि आपको अल्लाह रब्बे करीम ने 2 खरब सेल से आरास्ता किया है, आपके जहन में कितने 2 बिलियन सेल्स हैं, 2 बिलियन सेल्स, 2 खरब, ठीक है। हम उसमें से 100-200 सेल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बताइए कि कौन क्या कर रहा है। भाई आपके घर फर्ज करें कि 3 फेज मीटर लगा हुआ है, आप कमरे में 0 वाट का बल्ब जला के बैठे हुए, आपकी मर्जी है ना कि आप 0 का बल्ब जला के बैठे या वहाँ ट्यूबलाइट लगा ले या वहाँ पंखा लगा ले, एसी लगा ले या पानी की मोटर चलाएं ना चलाएं, मतलब इस्तेमाल आपने करना है, आपको दिया सब कुछ दिया है। तो इल्म-ए-लुदुनी का कौन सा कायदा पढ़ाया? इस जुमले में इल्म-ए-लुदुनी का ये कायदा मौजूद है कि अल्लाह ने सारा कुछ पूरा निजाम मुकम्मल बनाया है, आगे उसको इस्तेमाल आपने और मैंने खुद करें। हम चाहे तो 200 सेल्स को इस्तेमाल करें, हम चाहे 2000 सेल्स को इस्तेमाल करें, चाहे हम 20,000 सेल्स को इस्तेमाल करें, चाहे 2 लाख सेल्स को इस्तेमाल करें, चाहे 2 करोड़ सेल्स को इस्तेमाल करें, चाहे 2 अरब सेल्स को इस्तेमाल करें, अभी भी 2 खरब बहुत हैं, 2 खरब, 200 अरब, हर अरब में 100 करोड़ होता है, 1 करोड़ में 100 लाख होता है। इमेजिन करें कि किस कदर फरावानी और वसत अता है, लेकिन हम चूंकि खुद को महदूद किए हुए, ये साफ लिखा है पैराग्राफ में कि हमने खुद को महदूद किया हुआ है। जब आप देखें ना, अब ये छोटी सी मिसाल थी मैं दी कि भी बरगद का दरख्त खशखाश के दाने से भी छोटा होता है, अब इतना छोटा सा बीज और उसके अंदर इतना बड़ा दरख्त, यानी कि उसके बीज का उस दरख्त के हुजम से कोई मुनासबत है? वो दरख्त बरगद का दरख्त जो है वो उस बीज की निस्बत अरबों नहीं खरबों गुना बड़ा है या नहीं? तो ये अरबों खरबों गुना बड़ा दरख्त उसके अंदर कहाँ से छुपा हुआ है? वो एक माइक्रो फिल्म है, एक माइक्रो फिल्म है जो बीज के अंदर अल्लाह ने रखी हुई है। वो माइक्रो फिल्म जब हालात और वाकयात के मुनासबत से, यानी माहौल जो उसे मिलता है, जो उसे जमीन नशोनुमा के लिए मिलती है, वहाँ पे वो खुद को ग्रो करता है, और उसकी ग्रोथ का रेशो दिखाई मादी नजर को। अब मादी नजर कभी गौर न करे और उस बीज के अंदर न घुस के देखे कि इसके अंदर एक माइक्रो फिल्म लगी हुई है जो कि मुनासिब हालात और माहौल मिलने से ग्रो करते 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 इतना बड़ा दरख्त बन जाता है कि उसके नीचे पुरानी कहावत है बारातें कयाम करती। आप गौर करें ना कि बीज की क्या लाइफ है और उस दरख्त की क्या लाइफ है, वो हजार हजार साल। वो सुना है कि वो जो गया में बरगद का वो दरख्त जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने कयाम किया था वो आज भी है। अब ये कबले मसीह की बातें, तो 2500-3000 साल से ज्यादा हो गया उस दरख्त को। वो 2500-3000 साल भी इतना पहले भी इतना बड़ा था, यानी उसकी उम्र किसी भी इंसान की उम्र से ज्यादा है। और कहाँ पे उसका वजूद था? एक बीज के अंदर। पर बीज का साइज क्या क्या है, थैली पे रखो तो शायद ही दिखे अकेला भी। तो इसमें इल्म-ए-लुदुनी का ये कायदा पढ़ाया गया कि ये सामने की चीजें हैं, अल्लाह ने आपको बेतहाशा ला महदूद सलाहियतों से नवाजा और आरास्ता किया है, आपने अपनी सलाहियतों को खुद इस्तेमाल करना है। अगर हमने नहीं किया तो कसूरवार हम खुद हैं। اللہ کے ہاں نظام عدل یہ نہیں ہے کہ سب کو برابر پیسے دیے جائیں. اللہ کا نظام عدل یہ کہ سب کو برابر صلاحیتیں دی گئی ہیں. اللہ کا نظام عدل یہ ہے کہ سب کو برابر صلاحیتیں دی گئی ہیں. یا نو انسانی کی بات کریں تو ٹھیک ہے, اگر شیروں کی بات کریں تو شیروں میں سواروں میں ایک جیسی صلاحیت ہے, ہاں یا نہیں؟ اب دیکھیں نا, ہم نے پہلے تو ان کو استعمال کرنے کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اپنی محدودیت سے باہر نکلنا ہے. بس یہ ہے سبق. اگر ہم محدودیت سے نکلیں گے تو لامحدودیت کی طرف سفر کر سکیں گے. جب سفر کریں گے تو آسنا بھی ہو جائیں گے. یہ علم لدنی کا پہلا قاعدہ. کافی ہے جی. اور کوئی سوال؟ جی وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے.
جی سر, یہ میں باتیں میرے مراد کی میں سے ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی. اس میں ابا نے جو فرمایا تھا کہ انسان کتنی ہی زبانیں سیکھے لیکن جب خاص وہ دیتا ہے تو وہ مادری زبان میں دیکھتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟
جی جی بڑی آسان سی بات ہے. دیکھیں اصل میں انسان کی کوئی زبان نہیں ہے, اللہ کی بھی کوئی زبان نہیں ہے, لیکن ساری زبانیں اللہ کی. آپ کسی بھی زبان میں بولیں اللہ کو سمجھ آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر زبان کے پیچھے اصل میں کھیل ہے تصورات کا. خیالات تصویری صورت میں چلتے ہیں, ان کی کوئی زبان نہیں ہوتی. جب آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کا ذہن آپ کے اندر آنے والی اطلاع کی تصویر کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. اسی سے آپ یہاں سے سمجھ لیجئے کہ حضرت لقمان کو جو جانوروں کی بولیوں کا علم دیا گیا تھا اس کے پیچھے بھی یہی بات ہے. پھر باقاعدہ مکالمہ درج ہے کہ ہدہد کے ساتھ انہوں نے مکالمہ کیا. یہ مکالمہ سارا خیالات کی لہروں کے تبادلے کا نام ہے. انا کی لہروں والی بات اب کلیئر ہوگی. ان کی کوئی زبان نہیں ہوتی. جو بھی بندہ خواب دیکھتا ہے وہ اپنی زبان میں اس کا ذہن اس کا نسمہ جو ہے یا اس کے اندر ایک صلاحیت ہے جو اس کے زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہے. اب فرض کریں کہ اگر ایک عرب آدمی عرب ملک کا رہنے والا خواب دیکھے کہ وہ کسی فرشتے سے ملا اور فرشتے نے اس کو یہ کہا, اب وہ جب آپ کو خواب سنائے گا تو کون سی زبان میں سنائے گا؟ اب اسی طرح کوئی انگریز خواب دیکھتا ہے کہ وہ جی فرشتے سے ملا, فرشتے نے اس کو یہ کہا, فرشتے نے اس کو یہ کہا, تو وہ آپ کو کون سی زبان میں سنائے گا؟ فرشتے کی زبان میں یا وہ اپنی انگریزی میں سنائے گا؟ اب بارش شاہ ساری باتیں جو ہیں وہ پنجابی میں کہہ کے گئے. حضور قلندر بابا علیہ نے ساری باتیں اردو میں کہیں. پیچھے سے خیال تو دونوں کو ایک ہی سورس سے آتا ہے. جی موسٹ ویلکم. جی وہ بیچ میں کوئی اور بولنے لگا تھا. جی
میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو جملے لگنے کے ابھی ایکسپلین کیا تو سر اس میں سوال
جی آپ کا سوال نہیں سن پایا میں. میں دوبارہ دوہرا دیں گے سوال نہیں سن سن سکا میں. اب آ رہی ہے لیکن جی فرمائیے.
سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے علم نبوی کے بارے میں ابھی ایکسپلین کیا تھا
جی
سب انسانوں کی صلاحیتیں اور ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے بالکل فرمائے. اگر سر ہم جن گھروں میں پیدا ہوتے ہیں ہمارے جو حالات ہماری جیسے نقل نما ہوتی ہے تو اس حساب سے بھی تو سر ہماری صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ہمیں مطلب ہر آدمی اس سے اٹھنے کی جائے مطلب سب نہیں ہو سکتی بعض لوگوں کو بہت اچھے حالات ملتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں کو بہت اچھی طرح بروئے کار لا سکتے ہیں. میرا سوال یہ تھا
بات یہ ہے کہ ہمارا یہ سارا نظام جو ہے اب قرآن حکیم ہمیں کیا بتا رہا ہے قرآن حکیم ہمیں کیا وضاحت کر رہا ہے علم لدنی علم حضوری اور علم حصولی کی صلاحیں ہیں یہ کیا ہے. میں نے علم لدنی کو نہیں واضح کیا میں نے اس کے ایک قاعدے کو بتایا ایک قاعدہ جو کہ مرشد کریم نے فرمایا میں نے اس قاعدے کے حوالے سے بتایا کہ اس جملے میں یہ قاعدہ بیان ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا علم لدنی وہ علم ہوتا ہے جو اللہ خود عطا کرتا ہے علم حضوری وہ علم ہے جو چیز جیسے اللہ کے سامنے حاضر ہے اس کو اس طرح سمجھا جائے فرق سمجھ آ گیا. اب علم لدنی کی باتیں اور علم حضوری کی باتیں چھوڑ دیں سوال یہ ہے کہ ہمارا ماحول ہمارا معاشرتی طرز عمل یہ جو ہے یہ ڈسکریمنیٹری ہے کیا ہے اس میں تفریق کی جاتی ہے اس میں فرقہ بندیاں ہیں. قرآن ہمیں اسی طرح متوجہ کر رہا ہے کہ آپ نے یہ فرقہ بندیوں سے گروہی تقسیم کو سمجھتے ہوئے اپنے گروہ میں اپنا مقام بنانے کو خود اپنی صلاحیتیں استعمال کرنا کسی کی ڈیپینڈنسی پہ نہیں رہنا. اب آپ کے سوال سے میں یہ سمجھا کہ آپ کا سوال یہ بنا کہ بعض لوگوں کو بڑے اچھے گھر میں پیدا ہوئے لہذا ان کو موقع مل گئے تو ان کے ماں باپ نے تربیت کر دی تو وہ ہو گیا تو اس میں ان کا کیا کمال ہوا. بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ آپ اس سارے نظام کو سمجھیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے اس نظام کو سمجھنا ہے اور اس حد بندی کا شکار نہیں ہونا. ہمیں اچھے حالات مل گئے تو ہم گرو کر گئے تو ہم خود رو پودے کی طرح ہوئے لیکن اگر ہم خود سمجھ کر اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اپنی روحانی صلاحیتوں کو استعمال کرنا سیکھ جائیں گے تو یہ گویا آپ محدودیت سے نکل گئے. مثال دینے لگا ہوں فرض کریں بل گیٹ کو لے لیں یہ ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوا ٹھیک ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی بن گیا اس کے پیچھے تین نسلوں کی لگاتار کاوش ہے یہ کسی کو نہیں نظر آیا. وہ کسی غریب گھرانے میں پیدا ہو کے اتنا امیر بن کے دکھاتا نا امیر تو کسی غریب کو اوپر آنے ہی نہیں دیتے اس کو جان سے مار دیتے. آپ یہ دیکھیں کہ طبقاتی تقسیم اتنی اسٹرانگ ہے کہ کوئی بندہ اپنا طبقہ اپنا اپنی کلاس چھوڑ کے دوسری کلاس میں گھسے تو اس کو گھسراٹیا کہتے ہیں یہ نو دولتیا کہہ کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ہاں یا نہیں یہ انسانی قاعدے انسانی قوانین جو ہیں ہمیں ان ساروں کا شعور حاصل کر کے اللہ کے نظام کو سمجھنا ہے. ہمارا پرچار ہمارا مباحث ہمارے مباحث جو ہیں یا ہم جس بات پہ بات کرتے ہیں وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. ہم نے یہ بتایا کہ بھئی بچے کی تربیت میں پہلا کردار اس کے ماں باپ کا ہے، پھر ماحول کا ہے، پھر تاریخ کا ہے. غور کریں، یعنی ایک بچہ جس ماں اور جس باپ سے پیدا ہوا، اب حضرت ابراہیم کی مثال اللہ نے دی. حضرت ابراہیم کے والد بت پرست تھے، لیکن آپ غور کریں کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ بت پرست کے گھر پیدا ہونے والا بچہ سوچتا ہے کہ یہ بت میرا خدا نہیں ہے. یہ مثال اللہ نے کیوں دی کہ آپ ان معاشرتی قدروں سے اوپر ابھرے. معاشرتی قدروں کے ساتھ چلنا ایک بات ہے، ان سے اوپر ابھرنا دوسری بات ہے. مثلا اب آپ سارے قانون سمجھ جائیں اور آپ کہیں کہ نہیں میں کسی سے بات ہی نہیں کروں گا، یہ کروں گی، تو غلط نہیں ہو گیا؟ نہیں، معاشرتی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی جو بندہ جتنا زیادہ عالم ہو جاتا ہے وہ اتنا ہمبل ہو جاتا ہے، اخلاص سے بات کرتا ہے، لیکن وہ اس اخلاق کا پابند نہیں ہے، وہ اس کو اس کی جکڑ بندی میں جکڑا ہوا نہیں ہے. وہ اپنا ذہن استعمال کر کے اللہ کی باتوں کو سمجھنے میں لگ گیا، وہ دولت کے چکر میں نہیں رہا. دولت اس کا مقصد حیات نہیں رہتی، وسائل اس کے سرنگو ہو جاتے ہیں، وسائل سے وہ کام لیتا ہے. مثال دیکھ لیں، اب پیرو مرشد ہیں حضور خواجہ شمس الدین عظیم، ٹھیک ہے، ہجرت کے بعد معاشی طور پہ وہ کس حال میں چلے گئے؟ وزن اٹھانا، مزدوری کرنا، وہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا. بات یہ کہ سارے معاشرتی نظام میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنا مقام بنایا، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے میں کتنے سال، آج ماشاءاللہ ہی 95، تو 95 ایئرز میں سے 60 سال تو کم سے کم ان کے لگے نا اس طرف. تو یہ بات ہمیں تعلیم کی جا رہی ہے کہ ہم نے معاشرتی اقدار کا پورا احترام کرتے ہوئے ان کی جکڑ بندی سے آزاد ہونا ہے. یعنی ہم نے ان کلیئر ہو گیا نا؟ چلیے، بہت شکریہ جی. اور کوئی؟
السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام.
یہ کتاب ہے بڑے بچوں کے لیے، اس میں مشہور کے لیے حضور خواجہ شمس الدین عظیم نے فرمایا کہ روحانی کا ایک اصول بیان کیا ہے کہ اگر روحانی کا کوئی راز آپ کو معلوم ہو جائے تو اس راز کو جتنا زیادہ آپ دہرائیں گے اسی میں لاکھ بچہ آپ کی روحانی صلاحیت میں اضافہ ہوتا رہے گا. روحانیت کی راز کیا ہے اور اس کو کس طرح دہرانا چاہیے؟
مثلا دیکھیں نا، آپ کو کوئی بھی بات معلوم ہوئی، جیسے اب ہم باتیں کر رہے ہیں، تو ان کی اگر آپ اب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی ایک سورت پڑھتے ہیں، ایک آیت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس میں ایک بات کی بات جو ہے آپ کی فہم میں داخل ہو گئی، آپ کو سمجھ آ گئی. اب اگر آپ اس کی تکرار نہیں کریں گے تو وہ بھول جائیں گے. مثال ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اب یہ بڑی مشہور دعا ہے، حضرت آدم سے منسوب ہے. جب میں یہ دعا اپنے حالات اور واقعات کے وجہ سے پڑھنی پڑی مجھے، تو میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ بھئی ربنا ظلمنا، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ظلم کیا، تو ظلم کیا کیا ظلم کیا؟ اب میرا ذہن اس پٹری پہ چڑھ گیا اور میں نے اس کی تکرار شروع کر دی کہ ظلم کیا کیا، کیا ظلم کیا؟ اما ہوا کو مارا، تو کیا اما ہوا نے بھی ان کو مارا؟ کیا ڈنڈے سے مارا، چھڑی سے مارا، رسی سے باندھا، کیا کیا، کیا ظلم کیا؟ تو وہ میرے ذہن میں ایک سوال کا مطلب طوفان اٹھا اور ایک چلتی رہی بات، یہ تکرار ہوتی رہی. کرتے کراتے مجھے سمجھ میں آیا کہ انہوں نے جمع کا سیدھا استعمال کیا، یعنی دونوں نے ایک ہی کام کیا. ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنے انفس پہ. تو ثابت یہ ہوا, آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ سمجھ میں یہ آئی کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹانا ظلم کہلاتا ہے قرآن کی ٹرمنالوجی میں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹانا جو ہے یہ ظلم ہے. اب یہ تکرار اگر میں نہ کرتا تو کیا میں مزید یہ اس طرح کی باتیں سمجھ سکتا تھا؟ کیوں جی؟ یعنی کہ جتنی بھی پتا چل جائے اس کی تکرار کرتے رہنے سے پھر اس کی مزید گہرائیاں کھلتی ہیں. یہ بات حضور مرشد کریم نے ہمیں متوجہ کیا کہ جو بات بھی پتا چل جائے, جتنی بھی پتا چل جائے اس سے تکرار کریں, ذہن کو اس پہ مرکوز کر دیں. مثلا یہ برگد کی مثال ہے. اب میں نے بیچ میں ایک لفظ بولا مائکرو فل, اب یہ مرشد کریم نے تو نہیں بولا, انہوں نے تو مثال دی. میں نے اس پہ غور کیا, تکرار کی, ذہن میں دہراتا رہا, تو اللہ نے کرم کیا, میرے ذہن میں ایک نئی بات اور آئی نا. یعنی وہ بات جو گہرائی میں حضور مرشد کریم جس طرح لے جانا چاہتے تھے بغیر کہے, ٹھیک ہے, میرا ذہن وہاں تک انہوں نے پہنچا دیا نا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ قانون قرآن میں بیان ہوا ہے. کیا انسان نہ تھا کوئی ایسی چیز ناقابل تذکرہ, یعنی اس میں تکرار نہیں کی, یعنی سارے کا سارا انسان تکرار ہے. آپ دیکھیں نا, ایک سیل ہوتا ہے, ایک سیل جسے زائگوٹ کہتے ہیں, جو سپرم اور اووم کے ملنے سے بنتا ہے, پھر اس میں تکرار ہوتی ہے, وہ خود کو ریپیٹ کرتا ہے, ایک سے دو, دو سے چار, چار سے آٹھ, آٹھ سے سولہ, سولہ سے بتیس, وہ جیومیٹریکل پروگریشن کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو کیا کر رہا ہے؟ تکرار ہی تو کر رہا ہے. تو اسی طرح جب ہمیں کوئی خیال آتا ہے وہ ایک سیل ہوتا ہے. اب اس کی مثال ایک سیل کی ہے, اور اس کو آپ جتنا دہرائیں گے اتنے اس کے انڈے بچے نکلیں گے. یہ مطلب ہے اس کا. بہت شکریہ کہ بات واضح ہو گئی, یہ بڑا کرم ہو گیا. ٹھیک ہے جی, آپ کا یہاں ٹائم پورا ہونے لگا, کافی ہے کہ اور کوئی ہے سوال؟ چلے خوش رہیے, اللہ آپ کو بہت سلامت رکھے جی. آپ سب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک سے آنے والی آفات سے اپنی رحمت سے انہیں ٹال ہی دے. ہمارے کرتوت تو ایسے نہیں ہیں. چلے خوش رہیے, اللہ حافظ.